نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر مدور شریف پڑھ لیں. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے, بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے, بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے, وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسمیں رب تعالی نے, وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسمیں رب تعالی نے, وہ زلفیں خوبصورت ہے, وہ چہرہ خوبصورت ہے, وہ زلفیں خوبصورت ہے, وہ چہرہ خوبصورت ہے, بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے, اگر چاہے قسم لے لو, اگر چاہے قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے, اگر چاہے قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے, وہ مکہ خوبصورت ہے, وہ طیبہ خوبصورت ہے, وہ مکہ خوبصورت ہے, وہ طیبہ خوبصورت ہے, بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے, وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے, شہِ کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے, شہِ کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے. رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے, رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے, زمانے بھر کے محلوں سے وہ روضہ خوبصورت ہے, زمانے بھر کے محلوں سے وہ روضہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے, بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. مکینِ خلد سے کہہ دو, مکینِ خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے, مکینِ خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے, رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے, رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے, بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بیاں کیا کیا کروں صفدر, بیاں کیا کیا کروں صفدر خلاصہ مختصر سن لو, بیاں کیا کیا کروں صفدر خلاصہ مختصر سن لو, مدینے شہر کا ہر ایک ذرہ خوبصورت ہے، مدینے شہر کا ہر ایک ذرہ خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جی کا پاک ارشاد ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور اللہ تعالی نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بالضرور اضافہ کر دوں گا۔ آپ لوگ کرسیاں ایسے کر لیں کہ دوسرے کرسی والوں کو بھی پیچھے نظر آتا رہے۔ آپ مفتی صاحب تھوڑا اندر ہو جائیں فیصل جی، بس بس پیچھے رہیں گے نا تو نظر آئیں گے، ٹرین پیچھے جاتی رہے گی۔ نعمتوں میں اضافہ کرانا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، میرے روح کے لیے، میرے جسم کے لیے دوا، حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ، کہ اصل شکر گزاری گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ ایک آدمی نعمتوں میں ڈوبا جائے اور گناہوں کو نہ چھوڑے تو یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقتوں میں یہ اس کے لیے زحمت ثابت ہونے والا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، کئی سو سال حکومت کی، نمرود نے کئی سو سال حکومت کی، بخار کھانسی بھی نہیں ہوا، مال کی کوئی تنگی نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی، مال اسباب کم نہیں تھے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہا اور ان کا غرور اور تکبر اور بڑھتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ تو بعض نعمتیں اللہ تعالی دیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، جو آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا قرب پا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے نعمت بھی چھین لیتے ہیں، دنیا بھی اس کی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو اصل نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ میں اور آپ گناہوں کو چھوڑیں۔ حرمین شریفین کی حاضری بہت ہی بابرکت ہے، جو دو چادریں پہن لیتا ہے سب اس سے گلے ملتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں، ہماری بھی عرضی رکھ دینا۔ پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو لوگ پھر ملتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت والا سے عرض کیا، حضرت حاضر ہوں گا انشاءاللہ مدینہ طیبہ سے عرض کیا، تو حضرت کا جملہ عجیب و غریب، فرمانے لگے، ضرور، تاکہ میں بھی وہ آنکھیں دیکھوں جس آنکھوں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے، میں بھی وہ آنکھ دیکھوں جس آنکھ نے مکہ مدینہ دیکھا ہے۔ لیکن مکے تو اللہ نے پہنچا دیا، مدینہ طیبہ تو اللہ نے پہنچا دیا، لیکن کیا میں نے مکے میں اترنے والے احکامات پر عمل کیا، مدینہ میں اترنے والے احکامات پر عمل کیا؟ کیا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی میں نے کوشش کی؟ یا پھر وہاں پر بھی جا کر میں وہی کام کرتا رہا جو یہاں کراچی میں کرتا رہا. اگر میری زندگی بدل رہی ہے, حج کی قبولیت کی کیا علامات لکھی ہے, تمام بزرگوں سے میں ایک ہی بات سنتا آیا ہوں کہ جناب حج کی قبولیت کی, حاضری کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ واپس آ کر زندگی تبدیل ہو جائے. اگر زندگی تبدیل ہو رہی ہے تو معلوم ہوا حج قبول ہو گیا ہے. اور ورنہ کتنے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے تو میں نے اپنی آنکھوں سے سر منڈانے کے ساتھ داڑھی منڈاتے بھی دیکھا. عرفہ کے اندر جناب والا سگریٹ پھونکتے بھی دیکھا ہے. جہاں سب رو دھو رہے ہیں وہاں پر وہ ویڈیو گیم دیکھ رہے ہیں. جس دن بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام ہے, جس رات میں مزدلفہ کی رات میں اللہ کی طرف سے بخشش کا سامان عام ہے, عورتوں کو تاڑ رہے ہیں, نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں, تو میرے عزیز ساتھیوں اصل نعمت کا شکر گناہ کا چھوڑنا ہے. میں نے مدینہ طیبہ میں ایک بیان میں بات عرض کی کہ مدینہ طیبہ کی حاضری بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے, کیونکہ مدینہ طیبہ میں قرب قیامت تک منافقین ہوں گے. جب دجال آئے گا اور فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہوگا وہ مدینہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا, زلزلے آئیں گے اور پھر یہ منافقین ان زلزلوں کے خوف سے مدینہ چھوڑ دیں گے. اس وقت منافقین سے مدینہ خالی ہوگا. اگر میرا اور آپ کے اعمال مدینے میں جا کر مدینے والے کی نسبت جیسے ہو جاتے ہیں تو پھر تو سمجھنے کہ یہ خیر کی طرف ہے. اور اگر مدینے میں جا کر بھی میرے اعمال مدینے والے جیسے نہیں ہوتے تو بھائی اپنے ایمان کی خیر منائیے کہ وہ منافقین میں ہمارا نام نہ شامل ہو جائے. بڑی سعادت ہے, لیکن نعمت کا اصل شکر گناہ کا چھوڑنا ہے. لابی میں ٹی وی لگا ہوا ہے, عمرہ کرنے والے حج کرنے والے حاجی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بھئی کرسیاں اور ہیں, لے کر آئیے نا, کہاں ہیں؟ کہاں گئی بھئی کرسیاں؟ اتنی کرسیاں ہیں, اوپر ہوگی. اب تو اللہ معاف فرمائے, ذرا سا ٹانگ میں درد ہو لوگ کرسیاں استعمال کرتے ہیں نمازوں کے اندر, افسوس ہوتا ہے. بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا, آپ جو حضرات بیٹھے ان کی بات نہیں کر رہا. جوان بھائی تھوڑی ہمت سے بھی تو کام لو. پوچھئے پٹیل صاحب سے, میں نے اور انہوں نے کیا منظر دیکھا تھا. ایک بوڑھی عورت ایسے رکوع کی حالت میں, اس کی کمر سیدھی نہیں تھی, ایسے رکوع کی حالت میں تھی بوڑھی, اور وہ طواف جو ہے اپنے پاؤں پر چل کر رہی تھی. وہ بھی تو ہمت کی نا اس اللہ کی بندی نے, اس کے پاس عذر تھا. اتنا رونا آیا کہ اللہ کتنی مشقت سے, آپ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا اس کے اوپر, ایسی جھکی بھی. اور یہاں ذرا سی بات ہوتی ہے جناب, جنہیں نمازوں کے اندر آج ہر ہماری مسجد سمیت اتنی کرسیاں ہیں, اتنی کرسیاں ہیں کہ انتہا نہیں. چرچ بنتا جا رہا ہے, مسجد جو چرچ بنا دی ہے بس. پہلے یہ نہیں تھا, پہلے عذر ہوتا تھا, زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. میں نے خود دیکھا اس وقت کے بوڑھے کے اندر کیا گھٹنے کا درد نہیں تھا, کمر کا درد نہیں تھا, وہ تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. اب کیوں نہیں ہے؟ بس وہ آسانی سہولت مل گئی, آئے بیٹھ گئے. ارے بھائی تھوڑی ہمت تو کرے, جس کا عذر ہے وہ ہمت نہ کرے ورنہ عذر بڑھ جائے گا. ہاں تو نعمت کا اصل شکر گناہ کا چھوڑنا ہے. میں گناہ چھوڑوں نہیں, وہاں جا کر بھی اپنے کمرے کا ٹی وی آن کر کے جناب بدماشیاں ہو رہی ہیں. الحمدللہ ہمارے حضرت والا کی تربیت تو یہ ہے کہ بند ٹی وی, ظاہری بات ہے ہم تو اس کمرے سے نہیں نکال سکتے, ہوٹل کا کمرہ ہے, کیا کریں گے, اس کے اوپر بھی تولیہ یا چادر بھی ڈال دو, ہاں, تاکہ یہ منحوس چیز بند حالت میں بھی ہم کو نظر نہ آئے. یہ اتنی منحوس چیز ہے. حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان میں فرماتے تھے, میاں یہ جو ٹی وی ہے نا, ٹی وی, ہاں, یہ سانپوں کا پٹارا ہے، جب اس تم پٹارے کو کھولو گے ایک ڈسے گا تم اس سے بچو گے، دوسرا ڈس لے گا، تیسرا ڈس لے گا، بچ نہیں سکتے اس سے. پھر آخر زمانے میں کبھی پرچی آتی، حضرت ٹی وی کا کیا حکم ہے، فرماتے تھے میں بھی مروں گا تم بھی مرو گے، قبر میں جا کے پوچھ لینا کہ ٹی وی کا کیا حکم تھا اور ٹی وی رکھنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے. اس زمانے کے ٹی وی میں اور اس زمانے کے ٹی وی میں زمین آسمان کا فرق آ چکا. بے حیائی، بغیرتی، بدماشی، گھر سے بھاگنا، لو میرج کرنا، داڑھی ٹوپی کے ساتھ لڑکیوں کو پھنسانا، اس حلیے کے ساتھ جو ہے جناب کورٹ میرج کرنا، یہ بدماشیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے یہ سب دماغ کے اندر؟ یہ سب خناس کہاں سے آ رہا ہے؟ جی جناب میرے لیے شادی کرنا جائز ہے، دوسری شادی منع تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے داماد کی بھی کرا کے دیکھیے، ان شاء اللہ نفع ہوگا. آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اس وقت، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ جناب اصل کیا ہے، جناب شہوت رانی ہے. خوبصورت ملتی ہے تم کو بھائی کسی کالی کلوٹی سے 90 سال کی، آپ ہمیں بتائیے انشاءاللہ ہم آپ کی شادی 90 سال کی عورت سے کراتے ہیں، وہ بھی تو عورت ہے نا بھائی. آپ کو سہارا دینا کہ بہت شوق ہے، اس بیچاری کا سہارا نہیں ہے. اس بیچاری اور جو گھر میں تمہارے پاس 20-25 سال سے ساری خدمتیں کرتی ہوئی آ رہی ہے، اس بیچاری کا کیا ہوگا بھیا؟ تو اصل گناہوں کو چھوڑ دو، جو گناہ کو چھوڑے اور ساری زندگی اسباب حرمین شریفین کے اس کے نہ بن سکے، نہ حج فرض ہو سکے، نہ عمرے کے اسباب بن سکے، وہ اللہ کا ولی ہے. ہاں اس کو اللہ کا قرب حاصل ہے، اس کو نبی کا قرب بھی حاصل ہے. اور ایک آدمی مدینے مکے میں آتا رہے جاتا رہے آتا رہے جاتا رہے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتا، حرام کام کو نہیں چھوڑتا. کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں، یہاں حج سے فارغ ہوئے پینشن، اللہ کے نبی کے دشمنوں کا لباس ہے، نبی کے شہر میں نبی کے دشمنوں کا لباس پہنتے ہیں، نبی کے شہر میں نبی کے چہرے کی مخالفت کرتے ہیں، داڑھی مڈاتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، اس تصویر کشی نے تو مجھے اور آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جس کو دیکھو اذان ہو رہی ہے تو تصویر، نماز ہو رہی ہے تصویر، روزہ مبارک پر حاضری ہے تو تصویر، ریاض الجنہ میں حاضری ہے تو تصویر، ہر وقت تصویر 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 تصویر. ختم کر دیا ہے امت مسلمہ کے ایمان کی کیفیت کو، جو ایمان کی گرمی تھی ختم کر کے رکھ دی ہے گناہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا، لیکن شکر کا اصل طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑے، وذروا ظاہر الاثم وباطنا، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور پوشیدہ گناہوں کو بھی. ظاہری گناہ داڑھی کٹوانا چھوڑ دو بھائی، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو میرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں؟ کل ہمارے ایک دوست آئے، انہوں نے سنایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے والد صاحب کبھی کبھی یہاں بیان میں جمعے میں آ جاتے ہیں، رمضان شریف میں آتے رہے، الحمدللہ ان کے والد صاحب نے داڑھی کی نیت کر لی. مبارک ہے میرے بھائی، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اپنا درباری بنا لیتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے دربار سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں. ایسے اعمال نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو اور مجھے اور آپ کو اپنے درباریوں سے نکال کر باہر کھڑا کر دے. نماز پڑھنے مدینہ طیبہ میں بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے 40 نمازیں پوری کرنی. میرے پیارے بھائی، یہ 40 نمازیں تو ایک پریکٹس ہے. میں نے کوئی نماز کہیں پہ بھی کسی مقام پر بھی جماعت کے بغیر نہیں، تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں، صفے اول کے بغیر نہیں، اس کی فکر کرنی ہے. مدینہ طیبہ کے اندر 40 نمازیں پوری کر کے بس جنت فرض ہو گئی، اب یہ جنتی اعمال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے ساتھیوں پر، 6 بجے ہمارے یہاں نماز ہے، عصر کی نماز 6 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز 5:45 پر ہو رہی ہے، پھر بھی ایک ایک رکعت کے نماز کے مضبوط بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں آ رہے ہیں. یہ کیسے خلیفہ صاحب ہیں جن کو خلافت دی گئی اس لیے کہ بھائی دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر دین کی طرف آئیں گے، اور ان کے دین کا اپنا یہ حال ہے کہ مسجد کے اندر تب آتے ہیں جب ایک رکعت دو رکعت نکل چکی ہوتی ہے. میرے پیارے بھائی بات یاد رکھنا، پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے نا وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا، باپ ماں کے اعمال ہاں یہ ایسا اوپر کی جانب سے اولاد میں نیچے اتریں گے. اچھے اعمال تو اچھے اعمال، برے اعمال تو برے اعمال. اسی طرح شیخ ڈھلان کی طرف پانی جائے گا. اگر شیخ کے اندر جس قدر احسانی کیفیت ہوگی اسی قدر اس کے پاس آنے والوں میں احسانی کیفیت ہوگی. ایک ایک چیز حلال حرام کی فکر پیدا ہوگی. اور اگر جتنا شیخ کے اندر کمی ہوگی آنے والوں کے اندر بھی وہ کمی پیدا ہو جائے گی. اسی طرح استاد، اگر استاد کی صفحے اول نہیں ہے تو شاگرد کی صفحے اول کیسے ہوگی؟ استاد صاحب مسجد میں رہتے ہوئے فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو طالب علم کیسے پڑھے گا میرے بھائی؟ مدرسے کے اندر رہتے ہوئے طالب علم صفحے اول کی پابندی نہیں ہے. تو الغرض مدینہ پاک کی حاضری کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا رہن سہن بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہن سہن کے موافق ہو جائے. اللہ کے نبی جس طرح نماز پر حریص تھے میں بھی ویسا نماز پر حریص ہو جاؤں. اللہ کے نبی جیسے اعمال پر حریص تھے میں بھی ویسے ہی حریص ہو جاؤں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن جو اس کے اندر احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، تفصیل سے پردے کے احکامات، گھر میں داخل ہونے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں سورہ نور کے اندر، میری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر وہ اعمال ہونے چاہیے. تو اصل شکر گزاری گناہوں کا چھوڑنا ہے. اور گناہ کب چھوٹتے میرے پیارے بھائی؟ گناہ کب چھوٹتے ہیں؟ گناہ تب چھوٹتے ہیں جب شیخ کی صحیح صحبت نصیب ہو. کوئی اللہ والا مل جائے. حضرت دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی تو وہاں پر محلے والے بوڑھے بھی، ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اتنا بڑا اللہ والے یہاں تھے، ہائے افسوس ہم نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. ٹھیک، جب زندہ رہے، چونکہ ہم لوگ مردہ پرست لوگ ہیں، مردوں کو پوچھتے ہیں. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا انتقال ہوا، ہاں ہزاروں کا مجمع دارالعلوم کراچی بھرا ہوا ہے. بھائی جب وہ زندہ تھے بیان کرتے تھے تو اتنا مجمع کیوں نہیں تھا؟ حضرت حکیم اختر صاحب، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا، جی مجمع جب بیان ہوتا تھا تو اتنا مجمع کہاں تھا بھائی؟ میرے شیخ مولانا ابرالو صاحب کلیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، باہر سڑک پر صفے بنی ہوئی تھی. بھائی جب وہ زندہ تھے تو اتنا مجمع کہاں تھا؟ ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، ہاں باہر تک سڑکوں تک پورا بنوئی ٹاؤن بھرا ہوا ہے، چاروں طرف سڑکوں پہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں جنازے میں. بھائی جب وہ زندہ تھے تو ان کے بیانات میں اتنے لوگ کیوں نہیں تھے؟ مردہ پرست لوگ ہیں، مردہ پرست. تو حضرت دھیانوی رحمہ اللہ کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد ہائے ہائے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اتنے بڑے بزرگ تھے. اہل محلہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں زیادہ تر، جیسے قریش زیادہ تر محروم رہے کیونکہ اللہ کے نبی انہی میں تھے. ارے کہاں بھائی بات. ایک صاحب آئے ابھی پرسوں ترسوں ملنے کے لیے، ان کے گھر میں پہلے تراویح پڑھایا کرتا تھا، کئی جگہ نہیں ہوتی تھی، ان کا احسان. مجھے کہنے لگے میں آپ کو کیا کہوں، میں نے کہا خرم کہو اور کیا کہوں بھائی. اگر ان کے اندر خود عقل ہو تو خود سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. جب تک تم خرم کہتے رہو گے نفع نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا میرے بھائی. اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، خرم تو کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. اب یوسف لدھیانوی، ہاں جناب یوسف صاحب کیا حال ہے؟ جب تک تم یوسف یوسف سمجھتے رہو گے نفع نہیں ہوگا. جب تک تمہارے دل میں عظمت نہیں بیٹھے گی اس وقت تک نفع نہیں ہو سکتا. عظمت ہونی چاہیے. تین چیزیں ہیں، محبت، عظمت اور اتباع. جب تک یہ تین چیزیں جمع نہیں ہوتی میرے پیارے بھائی کبھی بھی نفع نہیں ہوتا. تو اہل محلہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں. کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو جب انتقال ہو جاتا ہے اور جنازے میں رش لگا ہوا ہوتا ہے، پھر اچھا اتنے بڑے اللہ والے تھے بھائی، چلو چلو جنازے میں شرکت کے لیے چلو. بھائی وہ تو بہت اچھی بات جنازے میں شرکت، لیکن جب زندہ تھے تو فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں. تو جب حضرت لدھیانی کی شہادت ہو گئی، ارے 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 بھائی اتنے بڑے بزرگ تھے بھائی، ہاں یار زندگی میں. بھائی اب جو موجود ہیں، ان کے بعد جلال بوجھ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دیگر حضرت کے خلفاء تھے ان سے فائدہ اٹھا لو، یہ ان جیسے نہیں. شیطان کا دوسرا دھوکا، ہاں پہلا دھوکا یہ رہا کہ جناب جب تک وہ زندہ رہے تو اہمیت نہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے نائبین سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے. یہ ہمارا مزاج یہودیت اور عیسائیت کا مزاج ہے. یہودی یہ کہا کرتے تھے بس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے بھائی، اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان ہی نہیں لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں ہم بس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور کسی پر ایمان نہیں لائیں گے بھائی. یہ یہودیت اور عیسائیت کا مزاج ہے. آج آپ کے ہاں کا فیملی ڈاکٹر انتقال کر جائے، اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو، کسی کے گردے میں درد ہو، تو کیا وہ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا بھائی ڈاکٹر صاحب تو مر گئے، جا کے قبر پہ ان سے لکھوا لیتے نسخہ، ہاں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر بڑھی ہوئی ہے، اور اگر اندر سے آواز آ گئی کلیم بھائی آپ ایسا کرو یہ دوائی لے لینا، تو کلیم بھائی واپس تھوڑی آئے گا، کلیم بھائی بھی وہیں رہ جائے گا میرا بھیا چل بھائی شارٹ. اس لیے جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور کہو تو دل میں اللہ میاں سے دعا کیا کرو اے اللہ میاں جواب نہ سنوائیے گا. ہاں اگر جواب سنوا دیا تو میں بھی خاموش کالونی کا ہو کے رہ جاؤں گا، ٹھیک ہے جی. اگرچہ پیچھے کوئی ایسے ہاتھ رکھ دے وعلیکم السلام بیٹا، تو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت ہوگی؟ ہاں کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی. جیسے ایک صاحب شارٹ کٹ کے چکر میں رات کو 12 بجے قبرستان سے آ رہے تھے، تو ایک آدمی قبر پہ، قبر کھلی ہوئی تھی، قبر پہ بیٹھا ہوا تھا ایسا. انہوں نے کہا خیریت یار، یہاں رات کو 12 بجے کا، اندر گرمی ہو رہی تھی اس لیے باہر نکل کے بیٹھ گیا. اگر ایسا کوئی مل گیا راستے میں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم لوگ قبر پرست لوگ ہیں. جب ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرے ڈاکٹر سے رجوع، لیکن روحانی معاملات کے اندر ہماری سفید داڑھی، ہماری عمر ہمیں حیا دلاتی ہے کہ اگر تم اپنے چھوٹے سے اصلاح کا تعلق قائم کرو گے تو تمہاری تو یہ بے عزتی ہے. یہ حیا نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. حیا تو یہ تھی کہ گناہ چھوڑتے نا بھائی، گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت نہیں کی، لیکن تعلق قائم کرنے کے لیے جناب مین میک کرتے رہتے. شیخ موجود ہو، خصوصاً اپنے شہر کے اندر شیخ موجود ہے. اب آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے. میں معلوم کرواتا رہا تو بتاتے رہے ساتھی 30-35 افراد. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ خرم کے لیے آتے تھے، آپ اللہ کے لیے نہیں آتے تھے. جس دن خرم نہ رہے گا اس دن ختم، چھٹی، پھر یہ مجمع ختم ہو جائے گا. جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ خرم کے بعد بھی آتا رہے گا، خرم ہو یا نہ ہو. صحیح. میرے شیخ فرماتے ہیں واقعی ان لوگوں کے لیے رواں رواں دعا گو ہے جو میرے پیچھے ان دو اتواروں میں بھی آتے رہے. جنہوں نے اس خانقاہ کو آباد کیا میں دعا دیتا ہوں اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد کرے، ان کے دلوں کو بھی آباد کرے، خوب برکت دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ قریب رہتے ہیں جیسے ہمارے للو بلاک والے ہیں، للو بلاک جانتے ہیں، نارتھ آباد بلاک ایل کے للو، کتنے لوگوں کا تعلق ہے. اور اللہ تعالی نے شکر کرنا چاہیے کہ تمہارے شیخ کو گلبرگ اور نارتھ آباد کے سنگم پہ بیٹھا دیا لے جا کے. ہاں بالکل سنگم ہے. ایک چورنگی کراس کی جناب گلبرگ، ایک چورنگی کراس کی جناب نارتھ آباد. اس کے باوجود صرف اتوار اتوار آ جانا اور اس میں بھی کبھی ناغا کر جانا، ہاں اور جناب والا پورے ہفتے نہ آنا، یہ شیخ کی ناقدری ہے. اور جو شخص ناقدرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آہستہ آہستہ اعمال کو چھین لیتے ہیں. اور شیطان ہر اچھی چیز آ کے بتائے گا آپ کو نا، حضرت وہ میں نے نا یہ گھر لے رہا ہوں آپ سے مشورہ کرنا، ٹھیک ہے گاڑی لے رہا ہوں مشورہ کرنا، ٹھیک ہے بھائی مشورے کو منع نہیں کریں گے، لیکن دل یہ ہوتا ہے یا تم گاڑی بنگلے کے لیے اتنے مشورے کرتے ہو، دین کے لیے کتنے مشورے کیے آپ نے؟ منع نہیں کریں گے صحیح، لیکن تم نے دین کے لیے کتنا مشورہ کیا؟ کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ کہتے ہیں بھائی فجر کی نماز کے لیے فکر، ہاں مجھ سے بدنظری نہیں چھوٹ رہی، بہت کم لوگ. اب تو لوگوں کے دلوں کے اندر گناہ کرو چھپا لے، بدماشیاں کرو چھپائے رکھو، شیخ کو بیوقوف بنا لو. بھائی شیخ غیب کا علم نہیں رکھتے، لیکن جس کے لیے آپ اللہ کے لیے جڑے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے، تو شیخ کی ناقدری بھی کہ شیخ کے بیانات میں نہ آنا. حضرت والا کی خدمت میں ہم جمعے کو گئے حاضر ہوئے تو حضرت دادا شیخ شیخ العرب والجم عارف باللہ مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقتصار رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات سے تھوڑا سا دو چار لائنیں پڑھ کے سنایا گیا. اس میں حضرت نے فرمایا کہ راستے میں حضرت چل رہے تھے, میر صاحب ساتھ تھے رحمۃ اللہ علیہما. ایک علم نصیب ہوا, حضرت نے فرمایا کہ میر صاحب فوری کاپی پینسل نکالو اور اس کو نوٹ کرو. کیا علم تھا؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے ابھی ابھی یہ علم عطا فرمایا کہ اگر یہ ذکر کی پابندی, شیخ نے جو معمولات بتائیں اس کی پابندی کتنی ضروری ہے. فرمایا کہ ایک شخص ہے جو صحبت میں تو رہتا ہے لیکن ذکر کی پابندی نہیں کرتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دیا تو ہے, ہاں دیا سلائی ہے لیکن اس کے اندر تیل نہیں ہے. جب تیل نہ ہو تو یہ دیا سلائی جلتی ہوئی دیا سلائی سے کتنی لگ جائے اس کے اندر آگ روشن نہیں ہوگی. حالانکہ صحبت شیخ ہے لیکن آگ روشن نہیں ہو رہی. اسی طرح بعض لوگ ذکر اللہ بہت ہے لیکن صحبت شیخ نہیں ہے, تو ان کی مثال ایسی ہے دیا سلائی بھی ہے تیل بھی ہے لیکن اس کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہیں ہے. فرمایا دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ دیا سلائی کے اندر تیل بھی ہو اور اس دیا سلائی کو جلتی ہوئی دیا سلائی کے ساتھ صحبت بھی نصیب ہو, تب تو اس کے اندر جو ہے نا دیا سلائی کے اندر آگ لگے گی. اللہ کی محبت تب ملے گی جب دونوں چیزیں کامل درجے کے اندر ہوں. عمرے پر ساتھ جاتے ہیں کہ اتنے لوگ ساتھ جا رہے ہیں, رہنے والے کتنے, پانچ سات آٹھ دس. بھائی شیخ نماز پڑھنے جب جاتے ہیں اطلاع ہوتی ہے فجر اتنے بجے نکلنا ہے, تہجد کے لیے اتنے بجے نکلنا ہے, نماز ظہر کے لیے اتنے بجے نکلنا ہے. باقاعدہ ساتھی میسج چلا دیتے ہیں, کتنے ساتھی جانے والے ہیں ساتھ پتہ ہی نہیں, کتنے ساتھی ہیں جناب والا ریاض الجنہ کی فکر کرنے والے پتہ ہی نہیں, بیان کا اعلان چل رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا. تو پھر ساتھ جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ساتھ جاؤ گے چپکو گے دیکھو گے تو درد دل منتقل ہوگا نا, پھر احسانی کیفیت تبدیل ہوگی نا. شیخ کے پاس جا رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے, تہجد میں مدینہ منورہ کے اندر اٹھا نہیں جا رہا تو یہاں فجر میں کیسے اٹھو گے بھائی, یہاں فجر میں کیسے اٹھو گے؟ وہاں جا کر اعمال میں سستی کہ جناب ارے ذرا ہوٹل دور ہے تو خانہ کعبہ کون جائے گا, یہی ہوٹل میں نماز پڑھ لو. جب وہاں سستی تو یہاں کیسے اعمال میں جو ہے نا پختگی آئے گی میرے بھیا؟ تو شیخ نعمت ہے, اس نعمت کی ناقدری کرنے والوں کو میں نے اپنی آنکھ سے محروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جس نے قدر کر لی, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ تھے حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ, ان کے خلیفہ ان کا نام بھی فاروق سکھر میں ہوتے ہیں, اللہ بہت کام لے رہا ہے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ حضرت والا سے کیسے جڑے؟ کہنے لگے نصیب, میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا, لڑکے تھے کرکٹ کھیل رہا تھا, حضرت والا وہاں سے گزر رہے تھے, بال کرانے والے نے بال کرا دی, میں چاہتے ہوئے بھی میں نے اس بال کو ٹچ کر دیا. میں سوچ رہا تھا اللہ والے گزر رہے نہ کروں لگ نہ جائے, اور ہوا وہی کہ میری بال جا کر حضرت کو لگ گئی. جب حضرت کو لگی تو میں دوڑتا ہوا حضرت کے پاس گیا, حضرت معاف کر دیں گا؟ کہا کوئی بات ہی نہیں ہے, تو ہماری خانقاہ کبھی آئے ہو؟ کہا نہیں. کہا کل آنا میرے پاس. کہا بس وہ دن اور آج کا دن ہے, زندگی بلٹ گئی. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی خود آپ بتلاتے, خود بخود زندگی بدل گئی. ایک دوست بتانے لگے کہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر, پیر والے دن جب حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی مجلس ہوا کرتی تھی وہاں بڑے بڑے اکابر حاضر ہوتے تھے. اب جب اس گلی کے اندر رش لگ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ وہاں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, دل میں آتا تھا یار ان کے آنے کی وجہ سے نا ہمارا کرکٹ خراب ہو جاتا ہے. تو کہتے اس دن کرکٹ نہیں ہوتا تھا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے, میں کہتے میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا, دیکھتا رہتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو ایک دن دل میں آیا کہ ایسا کرتا ہوں ان سارے جب یہ مولوی نکلیں گے نا حضرت کے پیچھے تو جس سب سے مسکین مولوی ہوگا نا پہلے اس سے دوستی لگاتا ہوں، جو ایسے ہی سیدھا سادہ سا لگ رہا ہوگا نا اس سے دوستی لگاتا ہوں. کہہ ٹھیک. کہنے کہ حضرت جب چلے تو پیچھے مجمع، بڑے بڑے اکابر علماء، کہہ رہے میں اس سب جانتے ہی نہیں تھا کہ شیخ الاسلام صاحب کون ہے، مفتی اعظم پاکستان کون ہے، لدھیانوی صاحب کون ہے، میں پہچانتا ہی نہیں تھا. کہنے کہ میں نے یہ تاڑنا شروع کیا کہ کون مولوی سب سے زیادہ جو ہے نا بس ڈھیلا ڈھالا سا، اور کہ اس سے میں جو ہے نا تعلقات قائم کرتا ہوں تاکہ پھر آہستہ آہستہ اندر گھسوں گا. کہنے کہ میری نظر پڑی تو لدھیانوی صاحب پہ پڑی رحمت اللہ علیہ، کہ وہ پستہ قد، بڑے نرم گردن جھکی بھی چل رہے ہیں. کہ میں گیا ان کے پاس، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. اچھا، ہو گئی دوستی، حضرت نے فرمایا. اور بولو بھائی. کہ حضرت اگر دوستی کی ہے تو دوست تو دوست کے گھر بھی آتا ہے. کہنے لگے کہ میں نے یہ بات اوپری اوپری کہی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، مغرب کے بعد آپ کے گھر چلیں گے. مغرب کے بعد آپ کے گھر چلیں گے. وہ کہہ رہے یار میں دل میں سوچ رہا ہوں یہ تو کمبل ہی ہو گئے. کہ نہیں حضرت، آپ چڑھ نہیں سکیں گے، دو منزل ہے. کوئی بات نہیں، میں چڑھ جاتا ہوں، ساتھی بھی آئیں گے تمہارے ساتھ. ہاں بس پھر حضرت مغرب کی نماز پڑھی. ہاں قریبی گھر تھا، حضرت دو منزل چڑھ کے گھر پر آ گئے. پوچھا بھائی یہ گھر کس کا ہے؟ کہا جی بہن کا ہے. کہا ہمارے قریب کیوں نہیں آ جاتے؟ کہ بس یہ جملہ کہا تھا کہ وہ دن ہے اور جب تک حضرت شہید زندہ رہے ان کا گھر حضرت شہید کے گھر کے قریب ہی رہا. اللہ نے کھینچ لیا. اللہ کھینچتے. تو میرے عزیز، اللہ والوں کی، موجودہ اللہ والوں کی قدر کرو. اور جس کا شیخ شہر میں موجود ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ جناب والا میں فلانے بزرگ کے پاس چلا جاتا ہوں، فلانے بزرگ کے پاس چلا جاتا ہوں، اس نے اپنے شیخ کی ناقدری کی. ایسے آدمی کے لیے تو صرف یہی ہے جس کا شیخ شہر کے اندر موجود ہے کہ صرف اپنے شیخ کی طرف دھڑکی لگاؤ. میرے حضرت فرماتے ہیں اگر بچہ پریشان ہوتا ہے، بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہو، آ کے کس کو تلاش کرتا ہے؟ اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے. اسی طرح شیخ روحانی دودھ پلاتا ہے، روحانی ماں ہے. تو ہمیں بھی جناب سیدھا بھاگنا چاہیے اپنے شیخ کے پاس، وقت لگانا چاہیے، اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے. چاہے کتنے ہی بڑے مدرس کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس بخاری شریف کیوں نہ ہو، آپ کے پاس مطالعے سے فرصت کیوں نہ ہوتی ہو، جب شعبان رمضان کی چھٹی آتی ہے شیخ کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنے بڑے بڑے اکابر وقت لگانے کے لیے حاضر ہوتے تھے، کیا ان کے پاس فرصت نہیں تھی؟ فارغ تھے وہ لوگ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں ہوتے ہوئے، مدرس ہوتے ہوئے، مفتی ہوتے ہوئے، دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر تھانہ بھون آتے تھے، تھانہ بھون آتے تھے. کسی نے کہا، کسی دن آ کر حضرت سے عرض کی، حضرت لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم اتنے بڑے مفتی ہو، دارالعلوم دیوبند کا کام ہے، تم مفتی ہو، لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو، ہاں اتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو، تمہیں تھانہ بھون جا کر کیا ملتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے ان سے عرض کیا دارالعلوم دیوبند کے اندر جن مٹھائیوں کے نام پڑے تھے تھانہ بھون میں، وہ مٹھائیاں کھانے کو ملتی ہیں. میں آپ کو کہوں گلاب جامن کھائی نہیں، صرف گلاب جامن سنی، چمچم، ہاں فلانی مٹھائی، فلانی مٹھائی. مدرسوں کے اندر مٹھائیوں کے نام بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر کی روحانیت کسی اللہ والے کی جوتی میں رہ کر پتہ چلتی ہے. پھر نوافل میں خود بخود مزہ آتا ہے. بعض لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، اتنی تیز نمازیں پڑھتے ہیں، معلوم کیا ہوا کہ ان کے کیفیت احسانی انتہائی کمزور ہو چکی ہے. جس کو بادشاہ کے سامنے ہونے کا یقین ہو تو کیا وہ ٹکرے مارے گا؟ تم اپنے جو ہے نا آفس کے باس سے بے اعتنائی سے بات کرتے ہو کہ باس آپ کی طرف متوجہ اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دیوار دیکھ رہے ہیں، ہاں ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے. ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نمازیں تیز پڑھنا یہ علامت ہے کہ اس کی اللہ سے محبت میں کمی ہے. نماز سکون سے، قیام سکون سے، رکوع سکون سے، سجدہ سکون سے، بھئی کم از کم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی تین دفعہ ذرا ٹھہر ٹھہر کے تو کہہ لو، ٹھہر ٹھہر کے تو کہہ لو سبحان ربی الاعلی. ایک نماز ہم نے ایسی پڑھی تھی، لیکن میں فوری میں بتا دوں، میں نے ساتھیوں کو بتا بھی دیا، بھائی قیامت کے دن اس نماز کی قبولیت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی آتے ہوئے ہوا ایسا کہ 8:55 پر ہماری فلائٹ، 8:28 پر وقت داخل ہو رہا، تو پھر فاسٹ ٹریک نماز پڑھیں گے بھائی. اور یہ نماز میں نے کہاں سے سیکھی، ایک بات بتاتا ہوں. حضرت مولانا ابرارالو صاحب کلجانوی رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ ثانی، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے ساتھ سفر پر تھے، ریل کے سفر پہ. تو حضرت نے فرمایا کہ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا، حافظ صاحب نماز آپ پڑھائیے. حضرت والا نے نماز پڑھائی جیسے میں نے نماز پڑھائی، سمجھ گئے جو لوگ اس وقت موجود تھے. آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ سے شروع کیا تو انا آتینا کے آخر پہ جا کے بریک لگایا. جب سلام پھیرا، حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے نماز جلدی پڑھا کر سلام پھیرا، تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سفر کی نماز ایسا ہی ہونی چاہیے. ہاں اب میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، بالکل سچا. ہم فیصل آباد گئے تھے، ہمارے سلیم بھائی بھی ساتھ تھے. ہاں ہم جب واپسی نکلے تو ہماری 5 کی ٹرین تھی. اب وہاں سے مقامی جماعت کے ساتھی، ان کو نکلنا تھا جناب، جماعت جا رہی تھی چلے کی، وہ اللہ والے لوگ تھے. میں نے کہا بھائی امامت 2 والی ہوگی، کیونکہ ہمیں تو فائدہ اٹھانے دو، آپ نے تو ہر حال میں 4 پڑھنی ہے. ٹھیک، اگر ہم مسافر کس کے پیچھے آ جائیں گے، مقیم کے پیچھے آئیں گے تو 4 پوری پڑھنی پڑے گی، اور مقیم کو تو ہر حال میں 4 پڑھنی ہے، چاہے وہ امام بنے چاہے مقتدی بنے، ہر حال میں 4 پڑھنی ہے. تو نہیں نہیں، دیکھیے آپ 4 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. بھائی آپ اس کو چھوڑیے، مجھے امامت کرنے دیجئے. امامت ان میں سے ایک نے شروع کر دی، اللہ اکبر. نہ چاہتے ہوئے واللہ کہتا ہوں، وہ سفر کے بعد میں کسی کو امامت دیتا ہی نہیں. ہاں مجھے امامت کا شوق نہیں، لیکن ایسی جگہ میں امامت چھوڑتا ہی نہیں، خود کرتا ہوں امامت، کیونکہ لوگوں کا تقوی ہم سے ہضم نہیں ہوتا بھیا. اب کیا ہوا جناب، 1 کے بعد ٹرین نے واللہ میری گردن یوں گھوم گئی، سمجھے بھائی، کہ بھائی نماز تو پڑھ لوں گا، بھی 6000 روپے کرایہ کون دے گا بھیا. ہاں اور اللہ کرنا اس پر جب آ کر انجن ٹکر ڈھل، وہ ہلی، پھر میں نے نماز دوسری توڑ دی. آپ مجھے بتائیے، یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پر فہم و فراست سے کام لینا ہوتا ہے. جس نے اللہ والوں کو دیکھا ہوتا ہے نا اسفار میں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے کس وقت کیا کام کرنا ہے. میں حضرت والے کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا لاہور ایئرپورٹ، نماز کا وقت داخل ہونا اور جہاز میں سواری ہونا دونوں ساتھ ساتھ، ایئر بلو کی فلائٹ تھی. حضرت نے فرمایا صرف فرض پڑھے جائیں گے. مفتی فرحان صاحب نے نماز پڑھائی فاسٹ ٹریک نماز، سب اٹھے، حضرت والا بھی اٹھے، فٹافٹ جہاز کا اعلان ہو چکا تھا. اب جلدی جلدی ایک صاحب نے نہیں، اللہ اس آدمی نے کئی نقصانات کیے. سب سے پہلا نقصان، شیطان ایسے آدمی کے دل میں آگے کہتا ہے کہ تو متقی ہے، تیرے شیخ نے سنت چھوڑی ہے، اور تو جو ہے بہت بڑا متقی ہے، تو نے سنتیں ادا کی، بس تباہی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا، جب وہ آ کر دیکھتے ہیں جہاز والے اعلان کرنے والے، اور اعلان بھائی نماز آپ جہاں چلیے چلیے، وہ کہتے ہیں یار یہ داڑھی ٹوپی والے جو ہوتے ہیں نا، ہوتے ہی ایسے لیٹ لطیف ہیں، آپ نے جو ہے نا دین سے متنفر کر دیا دوسرے کو. آپ کی وجہ سے جو دوسرے مسافروں کو جہاز میں تاخیر ہوگی، اس کا گناہ بھی آپ پر ہوگا. جب شیخ نے ایک بات کہہ دی تو آپ شیخ سے آگے نہ بڑھیں. یہ ہے جس کو صحیح صحبت نصیب نہ ہو، جس کو صحیح صحبت نصیب نہ ہو، اس کو کبھی بھی دین کا فہم نصیب نہیں ہو سکتا. کس جگہ کیا معاملہ کرنا ہے، کس جگہ کیسے لے کر چلنا ہے، اس کو یہ چیز نصیب ہی نہیں ہو سکتی. تو الغرض بتا رہا ہوں کہ عام حالات کے اندر بھائی رکوع سجدے ذرا ٹھہر ٹھہر کر کیا کرو. تو چل میں آیا والے سجدے قبول نہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں اطمینان سکونت خشوع خضوع ظاہر کے اندر بھی جڑ ٹھہراؤ ہو یہ اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں بس اللہم پتہ نہیں پڑھتے کتنی تیز ہے میری طرح اس نماز کی طرح پڑھائی ہوگی. بھئی ہر نماز فاسٹ ٹریک تھوڑی ہوتی ہے بھائی, وہ مجبوری کی نماز تھی. صحیح ہے جی, وہ کیا ہے حالت استراری تھی کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر جہاز کا مسئلہ ہے. صحیح, جہاز میں تو پھر جہاز اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں پہ واش روم جانے کی جگہ نہیں تھی. طارق بھائی کو ایئر ہوسٹس منع کرتی رہی, نہ کھڑے ہو پھر بھی کھڑے ہو گئے, چلے گئے اس نے دروازے ہی بند کر دیا, پھر واپس آئے پھر گئے, دو دفعہ ایئر ہوسٹس کو سلام کیا انہوں نے, وہاں جگہ نہیں ہوتی. ٹھیک, اب ایک مسئلہ اور سناتا چلوں. کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کی فلائٹ ہے, ہاں جہاز میں نماز کا وقت آ گیا, اللہ کرے آپ باوضو ہو, الحمدللہ ساتھیوں کو سکھایا. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری 3 بجے رات کی فلائٹ تھی اور صبح فجر ہم نے رات کے وضو سے پڑھی, جہاز کے اندر سونا نہیں, سب ایک دوسرے کو کونیاں مار کے اٹھاتے رہے. صحیح ہے جی, جاگتے رہو. الحمدللہ کئی اسفار میں ساتھیوں نے دیکھا کہ الحمدللہ فجر کی نماز ہمیں جماعت سے ملی الحمدللہ جہاز کے اندر, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے میں دو جہازوں کو بہت, دو ایئر لائن کو بہت پسند کرتا ہوں, یا تو سعودی ایئر لائن یا پی آئی اے, یہ دونوں نماز کا بہت خیال کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے پائلٹ کو نماز پڑھتے ہوئے. فجر کی نماز کا وقت تھا, میں ڈر بھی رہا تھا یہ آٹو بھی لگا کے آگے, اللہ ہی خیر کرے بھائی. صحیح ہے جی, اللہ میاں جلتے جلال تو صاحب کمال تو آئے بلا کو ڈال تو, اللہ میاں جلدی نماز پڑھے. بہرحال نماز پڑھ کے وہ جہاز پہ پہنچ گئے. میری سب سے آگے والی سیٹ تھی, آگے مطلب جہاز سے پائلٹ سے آگے نہیں, کپڑا مارنے کے لیے, کہ ایسا نہ ہو اگر آ رہا ہو تو جہاز پہ شیشے پہ کپڑا مار لینا. تو سکونت کی نماز عافیت والی نماز. جہاز کے اندر کا ایک مسئلہ سمجھ لو بھائی اچھی طرح, اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ گیا وضو بھی نہیں ہے, اور تیمم کے لیے ظاہری بات ہے مٹی چاہیے یا گرد چاہیے وہ بھی نہیں ہے. ہاں شاید پی آئی اے میں گرد مل جائے لیکن اور جگہ تو نہیں, لیکن ملتی نہیں الحمدللہ. اب کیا کریں گے, نہ میرا وضو ہے نہ قبلہ رخ ہو سکتا ہوں نہ تیمم. تو اس میں لکھا ہے کہ ہم نمازی جیسی صورت بنائیں گے, اللہ اکبر, رکو بھی کریں گے, سجدہ بھی کریں گے, سلام بھی پھیریں گے, لیکن قرات نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں تشبہ بالمصلین. ہمیں یہ تشبہ واجب ہے, اور پھر جب اپنے مقام پہ پہنچیں گے تو نماز قضا کریں گے. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ کے پاس پانی اور مٹی دونوں موجود نہیں ہیں, نہ وضو کے لیے پانی موجود ہو اور نہ تیمم کے لیے مٹی موجود ہو, تو بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسا آدمی نمازیوں کی مشابہت اختیار کرے گا, تشبہ بالمصلین کرے گا, رکوع سجدہ کرے گا, ساری چیزیں کرے گا اشارے سے بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر, لیکن قرات نہیں کرے گا. اور پھر جب اپنے مقام پر پہنچ جائے گا یا جب پانی یا مٹی میسر آ جائے گی تو پھر پاکی حاصل کر کے نماز کا دوبارہ اعادہ کرے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا, اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت آ گئی, ہاں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو نماز پڑھنے والا ہی اٹھایا جائے گا, اس کے ذمے نماز نہیں رہے گی. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعد میں کوئی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے, لیکن عند اللہ یہ نماز پڑھنے والا شمار ہو جائے گا کہ جتنا یہ مکلف تھا جتنا یہ کر سکتا تھا اس نے کیا. بعض لوگ عمرے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, حج سے آ رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں, نماز کی فکر نہیں, نماز تو بھائی قضا ہی ہوگی. ہاں ارے بھائی نماز تو پہلی فکر کی بات ہے, جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترو نماز کی فکر کرو. اللہ نہ کرے امیگریشن میں دیر ہو جائے, آگے جا کے کوئی موقع نہ ملے, پھر کیا ہوگا میرے بھیا؟ کیونکہ سب کو اپنے بیگ کی پڑی ہوئی ہوتی ہے سامان سمیٹنے کی. اس لیے ہمیشہ پہلے نمبر پر نماز ہے. جس نے نماز کی فکر کی, میری زندگی کا تجربہ ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے کاموں کو آسان کرنا شروع کر دیتا ہے. مشکلات میں سے اللہ سہولت کے راستے نکال دیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, قاری صاحب 30ویں صف میں نظر آ رہے ہیں, محتمیم صاحب 34ویں صف میں نظر آ رہے ہیں, ناظم صاحب 5ویں صف میں نظر آ رہے ہیں, جو صاحب بیان کرتے ہیں خود پہلی صف کے پابند نہیں ہیں, اپنی مسجد کے اندر پابند ہیں, کہیں جاتے ہیں تو پابند نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ سوچو ہی نہیں, یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ میری کبھی صفحے اول ہی نکل جائے, یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو مجھے اطلاع کرتے ہیں, ابھی جیسے میں نے ابھی کہہ دیا دو چار دن میسج آنا شروع ہو جائیں گے, حضرت لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا چار پانچ دفعہ اچٹتی ہوئی بس نگاہ اٹھ گئی. اچھا اور جو تم لڑکیوں کو پھنسا رہے ہو, بدماشیوں کی باتیں کر رہے ہو, میسیجز چل رہے ہیں میرے بھائی اور شیخ کو اطلاع نہیں کر رہے, اس کا کیا حساب ہے؟ وہ خاموش, اپنے گناہوں کی اصلاح کرانے کے لیے نہیں جڑے ہیں, واہ واہ کے لیے جڑے ہیں, واہ واہ کے لیے جڑے ہیں. جو واہ واہ کے لیے جڑے گا واہ واہ مل جائے گی. لیکن میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا اپنے اکابر کے پاس, بہت ترقی کی لیکن مقصد دنیا بن گیا, کوئی کاروبار کوئی چیز بن گئی بس ختم, نسبت چھن جاتی ہے. اللہ والوں کے پاس میرے حضرت فرماتے ہیں, دیکھو بھائی سبزی ملتی ہے سبزی والے کے پاس, ٹھیک, دودھ ملتا ہے دودھ والے کے پاس, پھل ملتا ہے پھل والے کے پاس, سونا ملتا ہے سونے والے کے پاس, اور اللہ ملتے ہیں اللہ والوں کے پاس. اللہ والوں کے پاس جا کر دنیا کی طلب کرنا ایسا ہے جیسا کہ سونے کی دکان پر جا کر کہنا یار ذرا آدھا کلو پیاز دینا بھائی, وہ کہے گا بھائی ان کو آدھا کلو پیاز نہیں, ان کو ذرا حیدرآباد کے بڑے پاگل خانے میں داخل کرانا, یہ پیاز کی دکان نہیں ہے یہ سونے کی دکان ہے. صحیح ہے جی. پھر آگے سے آپ اس کو جواب دیں گے کہ ابے پھتو فقیر خربوزے کی اولاد, سونے کی دکان ہے تیرے پاس آدھا کلو پیاز نہیں ہے, تیرے پاس آدھا کلو پیاز نہیں ہے, اتنی بڑی سونے کی دکان کھول رکھی. ہماری مثال بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کی محبت کا جو موتی ان اللہ والوں کے سینے میں ہے اس کو حاصل کرنے کے بجائے, حضرت یہ دنیا کی پریشانی ہے اللہ والے دعا کر دیں گے. کوئی صرف دعا کی غرض سے جاتا ہے, کوئی صرف سلام کی غرض سے جاتا ہے, کوئی کسی غرض سے, کوئی کسی غرض سے. اللہ والوں کے پاس اللہ حاصل کرنے والے, اللہ کے لیے آنے والے کہ مجھے اللہ مل جائے, اس غرض سے حاصل آنے والے بہت قلیل ہوا کرتے ہیں, بہت کم ہوا کرتے ہیں. اور یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے احوال کے ایک ایک لمحے کی اطلاع اپنے شیخ کو کیا کرتا ہے, شیخ کو کیا کرتا ہے. تو بتایا میں نے آپ کو کہ لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کا حضرت شہید کا شہادت ہو گئی, تو پھر خیال آ رہا ہے اہل محلہ کو ارے اتنے بڑے اللہ والے, اور پھر جب شہادت کے بعد کہا بھائی اب ان سے تعلق قائم کر لو, تو یار یہ ان جیسے نہیں ہیں, یہ ان جیسے نہیں, تم سے تو اچھے ہیں, تم سے تو اچھے ہیں, بس اپنے سے اچھا تلاش کر لو میرے بھیا. نہیں, لدھیانوی صاحب کی بات تھی. اب لدھیانوی صاحب چلے گئے, پھر جلال پوری صاحب بھی چلے گئے, یار یہ بھی اتنے بڑے اللہ والے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہ پڑنے کا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کوئی ایسا بلڈ گروپ پیدا ہی نہ کیا ہو, کوئی ایسا اللہ والا بنایا ہی نہ ہو جس سے ہمارا بلڈ گروپ میچ نہ کرے, یہ تو ظلم ہو جائے گا, یہ ہماری نااہلی ہے, نااہلی ہے. بسا اوقات شیخ کا مزاج اتنا نرم اور اتنا شفقت بھرا ہوتا ہے کہ شیخ دوست بنا لیتے ہیں. بعض شیخ جب دوست بناتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اب نفع ختم ہو جاتا ہے. جو نفع ہونا چاہیے عظمت کی وجہ سے ایک جو ہے آڑ رہنی چاہیے, وہ عظمت باقی نہیں رہتی. اور جس کو عظمت دل کے اندر نہ ہو تو یاد رکھیے گا اس کو اللہ والوں سے کبھی بھی نفع حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ والے نعمت ہیں, یہ خانقاہیں نعمت ہیں. جو لوگ میرے پیچھے آتے رہے 30-35 سمیت میاں بتاتے رہے 30 افراد ہیں 35 افراد ہیں, ٹھیک ہے میرے بھائی, لیکن کیا آپ اللہ کے لیے آ رہے تھے تو خرم کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آج بھی آپ اللہ کے لیے آئے تو خرم نہیں تھا تو بھی اللہ موجود تھے, کیوں نہیں آئے شیخ کے پیچھے؟ میرے حضرت فرماتے جو میرے پیچھے میری خانخواہ کو آباد کرے اللہ اس کو آباد کرے. میں بھی یہی دعا دیتا ہوں, جو میرے پیچھے میری خانخواہ کو آباد کرے اللہ اس کو آباد کرے میرے بھائی. اور جو نہ آئے اللہ اس کو ہدایت دے, سمجھ دے کہ بھائی اس جگہ پر آنا یہ ہم اللہ کے لیے آتے ہیں, کسی مخلوق کے لیے نہیں آتے. جس کے دماغ کے اندر یہ ایک نقطہ بیٹھ گیا پھر وہ ساری زندگی آتا رہے گا. اور اگر یہ نقطہ نہیں بیٹھا, تو ایک دفعہ گھر والوں نے بتایا جب خواتین اوپر آتی تھی میرے گھر پر, کہ ایک دفعہ میں میرپور خاص کے سفر پر تھا, اتوار کا بیان نہ جانے کون کر رہے تھے, ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی اہلیہ کو فون کیا, مفتی صاحب نہیں واپس چلو, چل بھائی صحیح, مفتی صاحب نہیں واپس چلو بھائی, مفتی صاحب نہیں, ایک دن مفتی صاحب مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا کیا دین, ختم ہو جائے گا کیا, آپ کا اللہ سے تعلق نہیں رہے گا. تو آپ اللہ کے لیے آتے ہیں میرے لیے نہیں آتے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انسان کو مناسبت ہوتی, ایک دوست امام جو کچھ اشعار لکھ کے بھیجے, میرے حضرت والا بھی یہ شعر پڑھتے, شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہے ہوا کرے, مجھے تو تم پسند ہو اپنی نگاہ کا کیا کروں. یہ ایک علیحدہ بات ہے, مناسبت ہونا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن شیخ کے پیچھے شیخ کی خانقاہ کو آباد نہ کرنا یہ اپنی بے آبادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ جی مجھے اور آپ کو اپنے بڑوں کے قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.